Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله تعالى کے آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ جزو ایمان ہے. اور پھر محبت کے مختلف درجات ہیں. بنیادی طور پہ محبت کی دو قسمیں ہیں, محبت عقلی اور محبت طبعی. کسی چیز سے جو محبت ہوتی ہے, ایک تو عقلی محبت ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ طبعی محبت ہوتی ہے. عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ دل تو اس چیز کو نہیں چاہتا, لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اس چیز کو کرنا چاہیے, اس چیز کو کھانا چاہیے, اس چیز کو پینا چاہیے, اس چیز کو پہننا چاہیے, اس چیز کو استعمال کرنا چاہیے. عقل کہتی ہے اس چیز سے رکنا چاہیے. طبیعت نہیں کہتی, طبیعت اس کے خلاف کو چاہتی ہے. جیسے کڑوی دوا ہے डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीमारी का यही एक इलाज है बड़ी कड़वी, लेकिन दिन में अगर 3 मरतबा इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। अब दुख है, दर्द है, परेशानी है, रात को बेचैनी रहती है, तो उससे निकलने के लिए तबीयत के न चाहने के बावजूद भी अकल ये फैसला करती है कि मुझे इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, और बहुत एहतिमाम से उन तीनों अवकात में हर चीज को भूलकर उसकी तरफ उसकी तवज्जो जाती है। तो देखो मोहब्बत है ना, मोहब्बत है तभी तो एहतिमाम से उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तभी नहीं, रगबत वाली मोहब्बत नहीं, अकल वाली मोहब्बत। अकल ये कहती है कि इसको इस्तेमाल न करने से मेरा नुकसान होगा। डॉक्टर कहता है कि आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं, सिगरेट छोड़ दीजिए। अब सिगरेट को छोड़ने के लिए तबीयत आमादा नहीं हो रही है, लेकिन अकल आमादा होती है, अकल फैसला करती है कि ना मुझे अब हाथ नहीं लगाना है सिगरेट को। शरीयत मुतहरा का हमसे तकाजा इसी अकली मोहब्बत का है, अकली मोहब्बत। ये मोहब्बत का सबसे नीचे वाला दर्जा है, लेकिन इससे ईमान वजूद में आ जाता है। फजर के वक्त आपकी आंख खुल गई, तबीयत बिल्कुल नहीं चाहती कि आप बिस्तर से निकलकर फजर की नमाज पढ़ें, लेकिन अकल आपको कह रही थी कि अगर उठ करके फजर की नमाज न पढ़ी तो अल्लाह के यहां सुरखरुई नसीब नहीं होगी, अल्लाह के यहां पकड़ होगी, हो सकता है जहन्नम में जाना पड़े, हो सकता है कि नमाज में सुस्ती और गफलत करने की वजह से मौत के वक्त ईमान के लाले पड़ जाए, नमाज में सुस्ती गफलत की वजह से रिज्क में तंगी आ जाए। तो तबीयत तो चाहती है कि सोए, लेकिन अकल फैसला करती है कि नहीं उठ जाना चाहिए, और हम बिस्तर से निकल जाते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इतने साल हो गए नमाज में रगबत तो पैदा ही नहीं हो रही है, जबरन ही पढ़ रहे हैं। तो मैं उनको यही कहता हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे दिल में अकली मोहब्बत मौजूद है, इसलिए कि किसी चीज के नफे और नुकसान को देखकर आदमी खुद को मजबूर करके उस अमल को करता है या उसकी बुराई से बचता है, इसका मतलब है कि अकली मोहब्बत मौजूद है। और इस अकली मोहब्बत के होते हुए अकल के तकाजे पर जो अमल करता रहता है तो इस मोहब्बत में तरक्की होती है, और फिर ये मोहब्बत तबी हो जाती है, तबी हो जाती है। अकली तो थी पहले कि अकल कहती थी कि नमाज तो पढ़ना पड़ेगा, फजर के लिए उठना पड़ेगा, तबीयत कहती थी कि 100 में से 250 कैसे खर्च करेगा, बहुत इन्फ्लेशन, खर्चे बहुत ज्यादा। लेकिन अकल कहती है कि तबीयत को कितना ही नागवार क्यों ना हो, खर्च कर दे वरना आखिरत में पूछ होगी, जकात अदा करना पड़ेगा वरना बड़ी वईदें हैं। देखो अकल, तबीयत चाहती है कि बदनिगाही करें, बदनजरी करें, तो जब वो निगाहें नीची करता है तो मजा नहीं आता, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी कर लेता है। देखने में मजा, निगाहें नीची करने में मजा नहीं, सोने में मजा, फजर की नमाज पढ़ने में मजा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ता है, फिर भी निगाहें नीची करता है। फिल्म देखने में मजा, फिल्म छोड़ने में मजा नहीं, फिर भी फिल्म छोड़ता है। गीबत करने में लुत्फ आता है, गीबत को छोड़ने में लुत्फ नहीं आता, फिर भी गीबत को छोड़ता है। यह है मोहब्बत अकली, और ये भी अल्लाह ताला शानहू की बहुत बड़ी नेमत है, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऊपर वाला दर्जा है मोहब्बत तबई का, तो लईन शकर तुम लअजीदन्नकुम, अगर तुम मेरी किसी नेमत पर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, यानी ऊपर वाली चीज दूंगा। यहां हम सब बैठे हुए हैं, मैं भी एक ही कश्ती में हम सवार हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग सुनते हैं, मैं बोलता हूं। ये बात नहीं है कि यहां बैठने वाला अफजल है और नीचे बैठने वाले मफजूल और कम दर्जे के हैं। यहां बैठने वाले को मोहब्बत तभी हासिल हो चुकी है और जो सामने है उनको मोहब्बत तभी हासिल नहीं हुई है, वो मोहब्बत अकली पर है, तो ये मोहब्बत तभी वाला उनको ऊपर वाले दर्जे पर लाने की कोशिश कर रहा है। मैं भी आप ही की तरह एक अदना मुसलमान हूं, अल्लाह करे कि ये लफ्ज भी मेरे ऊपर सादिक आए कि अदना मुसलमान हूं। ये भी बहुत बड़ी नेमत है, अदना मुसलमान होना भी बहुत बड़ी नेमत है। मुसलमान होना चाहे अदना हो चाहे आला हो, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो हम जितने यहां बैठे हुए हैं, हो सकता है कि अब तक की इस तमहीद में हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि जितने भी काम हम करते हैं ये तो अकली मोहब्बत ही से कर रहे हैं। आ गया पीर का दिन, रोजा रखने को दिल चाहा लेकिन बहुत समझाना पड़ा नफ्स को और कड़वा घूंट पिया और जबर करके रोजा रख लिया, लेकिन है अकली मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह। अकली मोहब्बत से फर्ज अदा हो रहा है, अकली मोहब्बत से वाजिब अदा हो रहा है, अकली मोहब्बत से सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा, अकली मोहब्बत से मुस्तहब। थके हुए हैं, कुर्सी नजर आ गई, दिल ने चाहा कि कुर्सी पर सोफे पर आराम से बैठ करके खाना खा लें कि अचानक दिल में ख्याल आ गया कि अगर जमीन पर बैठ के खा लूंगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके के मुताबिक होगा तो इंशाल्लाह सिफारिश मुझे नसीब हो जाएगी। तो दिल ने तो यही चाहा कि यहां बैठू, कोई शौक नहीं हो रहा था, लेकिन वो सिफारिश की रगबत में नीचे बैठ गया। नीचे बैठने में भारी लगा उसको, थका हुआ था, सुबह से शाम काम कर रहा था, रात को नींद भी अच्छी तरह नहीं आई थी, लेकिन जबर करके कड़वाहट के साथ बैठ गया मोहब्बत अकली सुन्नत के साथ। तो हो सकता है कि यहां जितने लोग बैठे हैं उनमें से अक्सर यही महसूस करते हैं कि भाई जो काम हो रहा है वो मोहब्बत तबीई से नहीं, मोहब्बत अकली से हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह की नेमत है। अगर ये मोहब्बत अकली मौत तक रही और मोहब्बत तबीई में तब्दील न हुई फिर भी इंशाल्लाह जन्नत है। इसलिए कि वो चीज है जो इंसान को बुराई से रोकती है और अच्छाई पर लाती है, मोहब्बत अकली। ये निचला दर्जा है, ऊपर वाला मोहब्बत तबी, मोहब्बत तबी निचला दर्जा, मोहब्बत अकली और मोहब्बत अकली के बाद कुछ नहीं, वो फिर मोमिन नहीं है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत अकली भी न रहे, दीन के साथ मोहब्बत अकली भी न रहे, मोहब्बत अकली होगी तो पांच चीजें छोड़ेगा, पांच चीजों को करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين। ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہماری ایمان کا جز ہے، محبت عقلی۔ تو جو شخص محبت عقلی پاتا ہے اپنی زندگی میں، محبت عقلی پاتا ہے، اور پھر محبت عقلی کے کئی درجے۔ ایک شخص محبت عقلی پاتا ہے لیکن اس کی محبت عقلی اسے ظہر بھی پڑھواتی ہے، عصر بھی پڑھواتی ہے، مغرب بھی پڑھواتی ہے، عشاء بھی پڑھواتی ہے، لیکن محبت عقلی اتنی طاقتور نہیں کہ فجر کے لیے بھی اٹھا دے، وہاں فیل ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہو، محبت عقلی کے بھی پھر کئی درجات ہیں۔ اور محبت طبعی جب ہو جائے گی، اس پہ ابھی آتا ہوں، اس کے بھی کئی درجات ہیں۔ تو یہ محبت عقلی جتنی بھی حاصل ہیں، جتنی بھی حاصل ہیں، یہاں آج آپ سب حضرات آئے، موسم بھی سرد، کتنے میلوں کا سب سفر کر کے آئے، اور اس بیزی لائف کی دنیا میں آدھا دن یا ایک دن دین کے لیے نکال کر جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں اگر وہاں جاؤں گا تو میرا یہ آدھا دن نکل جائے گا، پورا دن نکل جائے گا، مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، بیوی کے لیے یہ کرنا ہے، گھر کے لیے یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی محبت عقلی کے نہ چاہنے کے باوجود بھی آدمی آ جاتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، میرے دین کے لیے میں جا رہا ہوں۔ आखिरत के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। जितनी भी मोहब्बत अकली है उस पर शुक्र अदा करो। अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हें जब भी कोई नेमत देता हूं, छोटी बड़ी कम ज्यादा, उस पर जो भी शुक्र करता है मैं उस नेमत को बढ़ाता हूं। तो अभी मोहब्बत अकली चार नमाजें पढ़वा रही है, शुक्र करोगे तो पांचवी भी आ जाएगी। शुक्र अदा करो और उस मोहब्बत अकली को जितनी है उसको हाथ से जाने मत दो, इसलिए कि उसको जितना भी इस्तेमाल करता है। तो इसकी मिसाल, एक शख्स जो है उसे डॉक्टर कहता है कि भाई आप प्रेसअप्स करो, प्रेसअप्स आपके लिए। फिजियो कहता है कि ये काम करो, कितनी मर्तबा करना है? तो कि भाई 50 मर्तबा। अब आपने किया तो 5 मर्तबा में बैठ गए, 5 मर्तबा में। आज 5 करो, कल 5 करो, परसों 5 करो, तरसों 5 करो, 5 5 5 5 5, ये 5 करने से छठे की कुव्वत पैदा होगी, और जब 6 करने लगोगे तो 7वें की कुव्वत पैदा होगी, और 7 करोगे तो 8वें की कुव्वत पैदा होगी, और 8 करोगे तो 9वें की, है कि नहीं? तो जिस तरह ये मसल्स जो है वो करने से बढ़ती है, इसी तरह रूहानियत की मसलें भी करने से बढ़ती है। ये चार नमाजें अगर एहतिमाम से पढ़ते रहोगे तो वो मसल्स बढ़ेगी और पांचवी भी आ जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और जितना हो रहा है एहतिमाम से करते रहो, तरक्की होगी। और एक्सरसाइज करने वाला किसी दिन सुस्ती गफलत का शिकार हो जाता है और प्रेसअप्स छोड़ देता है तो वो हमेशा के लिए छोड़े नहीं रखता, दूसरे दिन फिर शुरू हो जाता है। कभी 2-3 दिन सुस्ती आ जाती है तो फौरन शुरू हो जाता है, इसलिए कि उसके सामने फायदा और नुकसान है। तो कभी कभी होता है, बाज लोग ऐसे होते हैं कि सालहा साल तक मामूलात नहीं छूटते। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह 20-22 साल की उम्र ही के होंगे, यही करीब करीब, और हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैयत हुए, और हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र जहरी तलकीन किया, और बुढ़ापे में हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह उस वाकये को सुना रहे हैं जो उनकी जवानी में हुआ था। और उस वक्त हालत यह थी कि जिक्र जहरी करने के लिए आमादा नहीं थे हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। इसी वजह से हजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने बयात करके ये कहा कि मैं तुम्हें जिक्र जहरी बता देता हूं, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो कर लेना। हजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह जैसे अवलिया चश्मे फलक ने बहुत कम देखे होंगे। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, अजीब सोहबत आपकी, अजीब फैज पहुंचता था हजरत का। कभी कभी तो मुरीद बनने वाला आता था और हजरत से कहता था कि हजरत मुझे बैत कर लीजिए, लेकिन फुला मुझे गलत आदत है उससे तौबा मत कराइए। मसलन शराब पीने की आदत है तो नमाज भी पढ़ने का इरादा कर लिया है, जकात भी देने का इरादा कर लिया है, जिना से बचने का भी इरादा कर लिया है, चोरी से बचने का भी, इन सब चीजों से तौबा करा लीजिए, शराब अभी छोड़ने का इरादा नहीं किया है। तो आप जब मुझे बैत करें कि तौबा की मैंने कुफर से, शिर्क से, बिदत से, जिना से, चोरी से, जुल्म से, सब कहलवाइए मगर शराब से तौबा मत कराइए। हजरत फरमाते बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बैत फरमाते थे हजरत हाथ में हाथ लेकर, और शराब का जिक्र नहीं फरमाते थे, लेकिन बैत होते ही शराब की नफरत दिल में पैदा हो जाती थी। इसीलिए आपको सैयदुत्ताइफा कहा जाता है कि जमात अवलिया के सरदार। तो हजी साहिब ने फरमाया कि यह जिक्र जहरी है, जब तुम्हारा दिल चाहे तो कर लेना। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तो सो गया रात को, और उस जमाने में लोग जो हैं वो तहज्जुद के वक्त अपने मामूलात पूरे कर लिया करते थे। कहा कि तहज्जुद के वक्त मेरी आंख खुल गई, आंख खुली तो आवाज आ रही थी कि कोई इस तरफ से जिक्र कर रहा है, कोई उस तरफ से जिक्र कर रहा है, अलग अलग जगह पर वो खुले मकानात होते थे उस जमाने में, खानका में ठहरे हुए थे। तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मेरे हजरत की तवज्जो और बरकत थी कि मेरे दिल ने मुझे मलामत की, मेरे जमीर ने मुझे मलामत की कि तू मौलवी होकर तहज्जुद के वक्त सोया हुआ है और ये गैर मौलवी अल्लाह को याद कर रहे हैं, कुछ तो है अगर। کہہ کے میں اٹھ گیا تہجد کی نیت سے, اور اٹھ کر کے وضو کیا, وضو کر کے تہجد بھی پڑھی اور ذکر بھی کیا پوری 12 تسبیح. اور حجی صاحب رحمت اللہ علیہ میرے ذکر کو سن رہے تھے. حجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولوی رشید احمد تم نے تو آج ذکر اس طرح کیا جیسا کہ بہت ماہر اور مشاق ذاکر ذکر کرتا ہے. یہ قصہ حضرت خود سناتے تھے اپنی پیرانہ سالی میں بڑھاپے میں. اور پھر کیا فرمایا حضرت نے, حضرت نے یہ فرمایا اس وقت کہ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ایک دن ناغا نہیں گیا, وہ دن ہے اور آج کا دن ایک دن ناغا نہیں گیا. اور حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذکر کو چھوڑنے کی کوئی شرعی وجہ بھی معلوم نہیں ہوئی. آج کل علماء اپنے علم پر نازا ہو جاتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے جبالے علم کی باتوں پر بھی نکیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں, حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, علوم ظاہرہ میں بھی ان کا مقام اتنا اونچا کہ اگر وہ کسی عمل کو کرتے ہوئے نظر آئے وہ خلاف سنت نہیں ہو سکتا, شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا, ورنہ ان کو بدعت ہی قرار دینا پڑے گا. اور جن لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر نفرت بھری ہوئی تھی بدعت کی, اور جو شیدائی تھے سنت کے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسی محبت بھی ہو جاتی ہے. اور یہ اتنے سالوں تک نہ چھوٹے اس وجہ سے کہ محبت عقلی سے بڑھ کر محبت طبیعی تک آدمی پہنچ جاتا ہے. محبت عقلی, کبھی کبھی محبت عقلی ہوتی ہے, کبھی کبھی محبت طبیعی. ایک شخص گناہ کا کوئی کام کرتا ہے, شراب پیتا ہے, تو شراب سے اسے محبت طبیعی ہے, محبت عقلی نہیں. محبت عقلی ہوتی تو ہاتھ ہی نہ لگاتا. اور کبھی کبھی دونوں جمع ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر نے کھانسی کے لیے آپ کو سیرپ دیا اور شربت جیسا میٹھا, چھوٹے بچوں کو شربت جیسا میٹھا دیا جاتا ہے, تو بچے آپ کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہمیں وہ دوا پلاؤ. تین مرتبہ کے بجائے ان کا تقاضا 10 مرتبہ کا ہوتا ہے کہ دوا پلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کیا ہے, محبت طبیعی. اور اگر وہی دوا مجھے دی جاتی تو محبت عقلی بھی ہے کہ مجھے پینی چاہیے اس لیے کہ میری کھانسی کا علاج ہے, اور مزہ بھی آ رہا ہے, تو محبت طبیعی بھی ہے, عقلی بھی ہے, طبیعی بھی ہے, دونوں ہے. غور سے سنیے اس کو. اگر صرف محبت محبت عقلی ہے تو فیل ہونے کے امکانات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 7 دن تک کیا, 8ویں دن چھوڑ دیا, 1 مہینے تک کیا پھر چھوڑ دیا, اس لیے کہ اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے نا. لیکن محبت عقلی ترقی کر کے محبت طبیعی ہو جائے تو اب رغبت بھی ہے, رغبت. اور یہ محبت عقلی محبت طبیعی کے درجے پہ پہنچ جائے پھر وہ چیز چھوٹ نہیں سکتی, اس سے کہ آپ کو تو مزہ آ رہا ہے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو محبت عقلی والا سجدہ ہوتا ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اللہ اکبر, فوراً اٹھ گئے. اس سے کہ محبت عقلی کڑوی چیز ہے, سجدے میں پڑے رہو, جتنا جلدی اٹھ جائے اچھا ہے. کڑوی دوا ہے تو ایک ہی چمچ پیے گا نا, اور منہ میں رکھے گا بھی نہیں, جلدی سے اتار دے گا, اور جلدی جلدی جا کر کلی کر کے منہ میں جو مزہ ہے وہ بھی نکال دے گا. لیکن اگر کوئی میٹھی چیز ہوتی اور محبت طبیعی ہوتی تو آہستہ آہستہ اسے حلق سے نیچے اتارتا اور منہ میں جو رہ گیا ہے اس کا بھی مزہ لیتا. تو ہمارا سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اور اٹھ گئے. اور محبت عقلی کا اس سے بھی اگر کم درجہ ہے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, جتنا جلدی ہے. امام صاحب سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں, امام صاحب سے پہلے سر اٹھ جاتا ہے, امام صاحب سے پہلے پھر انتظار میں ہے کہ میں تو اکیلا ہی بیٹھا ہوا ہوں گا. اب امام صاحب, محبت عقلی کی کمی. اور محبت طبیعی ہو جائے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو دل اٹھانے کو جی نہیں کرتا, سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت فرماتے تھے جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی گود میں سر رکھ دیا ہے اور اللہ میرے سر پر پیار کر رہے ہیں. محبت عقلی سے نکل کر محبت طبیع تک پہنچ گیا. محبت طبیع تک آدمی پہنچ جاتا ہے اور جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے اور امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تو اس کا تو دل نہیں چاہتا کہ اٹھے لیکن مجبور ہو کر کے اٹھتا ہے اور اکیلا نماز پڑھتا ہے تو پڑھا ہی رہتا ہے. اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد او كما قال صلى الله عليه وسلم. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. آپ کو آپ کے شیخ سے محبت ہے اور آپ موقع پا کر کے مجلس میں پہلے سے بالکل آگے جا کر کے بیٹھ گئے تو آپ کا دل یہ نہیں کرے گا کہ اب تقریر جلدی ختم ہو جائے تو اچھا ہے کہ بھائی آج تو ہم بالکل قریب ہو گئے ہیں, تقریر آج لمبی ہو تو اچھا ہے. اور اگر تقریر ایک گھنٹے کے بجائے 15 منٹ میں ختم ہو گئی کسی وجہ سے تو صدمہ ہوگا کہ یار بالکل قریب ہو گئے تھے آج اور 15 منٹ ہی میں معاملہ ختم ہو گیا. تو جب کسی کو یہ تصور ہو جائے اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بعد کہ میں تو اس وقت اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں اور اللہ مجھ سے میں اللہ سے بہت قریب ہو گیا ہوں, اس کا دل کیسے چاہے گا کہ سجدے سے وہ سر اٹھائے. اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک گھنٹے کا سجدہ کرتے تھے, نفل نماز پڑھتے تھے تو ایک ایک گھنٹے کا سجدہ کرتے تھے, پون گھنٹے کا, آدھے گھنٹے کا, اور کبھی کبھی سجدہ اتنا طویل ہو جاتا تھا کہ ان کو نیند بھی آ جاتی تھی, لمبا ہو جاتے تھے تو گنود کی تاری ہو جاتی تھی. تو لوگ مذاق کرتے تھے کہ یہ صوفی ہے اور دکھانے کے لیے ڈھونگ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی. مریدوں میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا طویل سجدہ, تو ٹالتے ہیں بڑے لوگ, ٹالتے ہیں. یہ جو بڑے لوگوں کی باتیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں نا, وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی ان کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اندر کی بات باہر آ جاتی ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ یہ بات بتا دو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت متواضع تھے, اعلی درجے کی تواضع, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا, اس لیے کہ کہا جاتا تھا کہ تم یہ کہو میں قیامت کے دن بنو آدم کا سردار ہوں گا, لیکن چونکہ یہ حکم ہوا تھا کہ یہ کہو تو شرم آئی یہ کہنے میں, اس لیے کہ تواضع بہت تھا. اس لیے ساتھ میں کہہ دیا کہ ولا فخرا, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ میرے اللہ کی عطا ہے, یہ میرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے, میرے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے. تو کبھی کبھی اولیاء کو بھی مامور کیا جاتا ہے کہ کہو یہ بات. تو جب پیچھے پڑ گیا ایک مرید تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں جب میں سجدے میں جاتا ہوں اور اللہ کے قرب کو محسوس کرتا ہوں تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں, اور پھر جو ہے اتنا قریب ہو کر کے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. بھئی ہمیں تو اللہ کا استحضار ہی نہیں اور ہم جو بول رہے ہیں وہ اللہ سن رہا ہے, اس کا خیال ہی نہیں تو مزہ کیسے آئے گا. سبحان ربی الاعلی. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت جب میں سجدے سے سر اٹھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو خیال یہ آتا ہے, مجھے خیال مجھے یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے مقدر میں دوسرا سجدہ نہ لکھا ہو اور میری موت آ جائے, تو یہ سجدے کی حالت میں جو لطف آ رہا ہے ابھی سبحان ربی العلیٰ کہنے کا, وہ دوبارہ مجھے نصیب نہ ہو تو میں خیال کرتا ہوں چلو 2-3 مرتبہ اور کہہ لیتے ہیں, پھر کہتا ہوں سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, پھر سجدے سے سر اٹھانے کا وقت آتا ہے تو پھر وہی خیال. تو اس طرح 2-3 مرتبہ اور, 2-3 مرتبہ اور, اس طرح میرا 1.25 گھنٹہ ہو جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم, لہو لعب میں زندگی گزارنے والوں کو لہو لعب میں, رقص و سرور میں, ڈانسنگ میں اور کلب میں اور شراب میں اور زینا میں جو لطف آتا ہے اس سے زیادہ ہم لوگوں کو تہجد میں مزہ آتا ہے. رات والوں کو رات میں جو مزہ آتا ہے رات کی عبادتوں میں, وہ لہو والوں کو لہو میں نہیں آتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس سے محبت تبھی ہو گئی. ہم لوگوں کو تہجد کے لیے اٹھنا ہو تو مشکل, اور اس کے بعد اگر کہا جائے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, تو کم سے کم تو 2 رکعت پڑھو, 4 رکعت پڑھ لو تو بہتر, اور 8 رکعت پڑھ لو تو بہت بہتر. تو بہت بہت ہم کریں گے تو 4 رکعت. جائزہ لے لو, یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ سے پوچھو کہ تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں تو کتنی رکعت, تو زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں, اور وہ بھی مختصر مختصر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل طویل نمازیں پڑھتے تھے, پوری پوری رات گزر جاتی تھی. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ گئے جوف کعبہ میں, کعبہ کا دروازہ کھلا, اندر جانے کی سعادت نصیب ہوئی, گئے, اور جب جوف کعبہ میں جاتے ہیں تو مختصر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مختصر رکعتیں پڑھی تھی. حدیثوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایسی تفصیل سے بیان کیا کہ آج بھی اگر کوئی اس تفصیل کو سامنے رکھ کر کے کعبے میں داخل ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اسی جگہ پہ کھڑا ہو سکتا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. یہ دین کتنا محفوظ ہے. ایسا نہیں کہ کعبے میں نماز پڑھی تھی, نہ پوری تفصیل آتی ہے حدیث میں. داخل ہوتے ہوئے سیدھے چلتے رہو, دائیں طرف اتنے ستون آئیں گے, بائیں طرف اتنے ستون, پہلے ایک ستون کرو, آگے ایک ستون کرو, اور اس طرح کھڑے رہو کہ دیوار اور تمہارے درمیان 3 یارڈ کا فاصلہ ہو جائے تو تم سمجھو کہ اللہ کے نبی یہیں کھڑے ہوئے تھے. اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے صحابہ پر, اور اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے محدثین پر جنہوں نے یہ تفصیلات آج ہم تک پہنچائی ہے. داخل ہو گئے اور سنت کے متبعین تھے. ہو سکتا ہے کہ پہلے پڑھ چکے ہو سنت طریقے کے مطابق, ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ اس نیت سے گئے ہو کہ میں زیادہ دیر تک اندر رہوں گا, ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر 2 رکعت ہی کی نیت سے گئے ہو اور غلبہ ہو گیا. بہرحال انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کی, پہلی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا. تو بھائی جسے مزہ نہ آتا ہو وہ تھوڑا کر سکتا ہے. محبت عقلی, محبت طبعی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دین سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور دین سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت عقلی صرف نہیں تھی, محبت طبعی بھی تھی. آپ کھڑے ہیں, آپ کا بیٹا بھی پڑوس میں کھڑا ہے, آپ کھڑے ہیں پڑوس میں آپ کا بیٹا کھڑا ہے, لخت جگر آپ کا, بہت محبت آپ کو, اور اچانک ادھر سے تیر آ رہا ہے اور آپ بیٹے کے سامنے آ جاتے ہیں, تیر آپ کو لگتا ہے, بیٹا بچ جاتا ہے. یہ محبت عقلی ہے یا محبت طبعی؟ یہ محبت طبعی ہے. اسی لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے, جب افراتفری کا عالم ہو گیا, آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے, اور یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحری دون نحرک, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گلا آپ کے گلے کے آگے, کوئی تیر, کوئی نیزہ, کوئی تلوار آپ کے گلے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ میرا گلا صحیح سالم ہو. آپ پیچھے کھڑے رہیے, جنگ چل رہی تھی, پیچھے کھڑے رہیے. اور جب یہ تیر مارتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر ایسا جھانکنے کے لیے اپنی گردن بلند کرتے تھے کہ تیر کہاں پہنچا, کس کو لگا, تو فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو اونچا نہ کیجئے کہیں آپ کو دشمن کا تیر نہ لگ جائے. طبی محبت, شہادت سے طبی محبت. شہادت میرے بھائیو ہر ایک کو نہیں ملتی, ہر ایک کو شہادت نہیں ملتی. شہادت تو ان کو ملتی ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے علماء جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے, ہمیں غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, اور ہونا چاہیے. کیوں؟ اس سے کہ جب ایک نعمت چلی جاتی ہے تو ہم اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں, اس سے دکھ ہونا چاہیے. علماء کے انتقال پر
ایسے لوگوں کے انتقال پر جو دین کے لیے امت کے لیے ستون کی ہے صدمہ ہونا چاہیے, لیکن ان کے لیے نہیں, ہمارے اپنے لیے, ان کے لیے نہیں. ان کا تصور کر کے تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے, تبھی تو اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی. شہادت ہر کسو ناقص کو نہیں ملتی. تو محبت طبعی, شہادت سے محبت طبعی, یعنی مجھے شہادت نصیب ہو جائے, خودکشی نہیں, خودکشی نہیں. اس لیے کہ خودکشی کرنے والا تو میدان میں اتر کر کے کھڑا رہے گا کہ کوئی مجھے قتل کر دے, نہیں, پوری لڑائی لڑتے تھے, اپنے ڈیفنس میں ہر کام کرتے تھے, لیکن جاتے تھے تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرما, میں خوب لڑوں تیری راہ میں اور پھر شہید بھی ہو جاؤں. اور جب شہادت نہیں ملتی تھی تو دل کو صدمہ ہوتا تھا. محبت طبی میرے بھائیوں نصیب ہو جائے تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے, مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. لوگوں کو فٹ بال سے محبت طبی ہو جاتی ہے, تو فائنل میچ دیکھنے کے لیے رات کو 2 بجے بھی اٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں. یہ محبت طبی ہے, محبت طبی. ڈرگ سے محبت طبی ہو جاتی ہے, ہر قسم کی ذلت اختیار کرتے ہیں. باپ کے بٹوے کی بھی چوری کرتا ہے, ماں کے بٹوے کی بھی چوری کرتا ہے. اسے یہ نہیں احساس ہوتا کہ یار بڑی ذلت ہوگی, محبت طبی کے لیے سب کچھ قربان. اسی لیے جب نیزہ لگتا تھا, جب قاتلانہ حملہ ہوتا تھا تو ہائے نہیں کرتے تھے, بلکہ شہادت سے بھی محبت طبی ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ فز تو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ تعالی شانو ہمیں میرے بھائیوں محبت عقلی بھی نصیب فرمائے اور اس میں ترقی پیدا کر کے محبت طبعی بھی نصیب کرے. محبت طبعی, اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر خط لکھا کہ رشید احمد بہت دن ہو گئے تمہارے احوال معلوم نہ ہو سکے, مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کو اپنے احوال بتاتا رہے, بہت دن ہو گئے تمہارے حالات سے واقف نہیں ہوں. دیکھو یاد دہانی کر رہے ہیں اور قطب ربانی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو, مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کو اپنے احوال بتاتا رہے اور صحیح صحیح احوال بتائے. نمبر 1 احوال بتائے, نمبر 2 صحیح صحیح بتائے, اور نمبر 3 شیخ کی طرف سے ان احوال کے نتیجے میں جو رہنمائی دی جائے اس رہنمائی کو گلے لگائے اور اس پر حتی الامکان عمل کی کوشش کرے. اسی کو کہتے ہیں اطلاع اور اتباع. اطلاع کا معنی احوال بتانا اور اتباع کا معنی شیخ کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے اس پر عمل کرنا, تو آگے چلے گا. آپ یہاں سے لندن کے لیے روانہ ہو, پاکستان سے نئے نئے آئے ہیں اور راستہ معلوم نہیں آپ کو, تو میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کیجیے, آپ نکل جائیے اور نکل جائیے اور سیدھے فنا روڈ لے لیجیے, ایسا کیجیے ایسا کیجیے ایسا کیجیے, راستے میں کہیں بھی سمجھ میں نہ آئے تو مجھے فون کیجیے, میں موبائل پر رہوں گا آپ کے لیے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اٹک گئے, مگر آپ اطلاع ہی نہیں کرتے کیسے پہنچیں گے منزل پہ, تو اطلاع تو ضروری ہے. اب یہ اطلاع کر رہے ہیں اور میں ان کو پوچھتا ہوں کہ آگے کیا سائن بورڈ پر ہے, دائیں طرف کیا نظر آ رہا ہے, بائیں طرف کیا نظر آ رہا ہے, اور میں سمجھ جاؤں کہ یہ کہاں ہے. یہ سب مجھے اطلاع کرے اور میں ان کو کہوں اتباع کرنے کے لیے کہ آپ سیدھے جائیے اور 100 یارڈ کے بعد لیفٹ ٹرن کر لیجیے, یہ اس پہ عمل ہی نہ کریں تو منزل پر کیسے پہنچیں گے. معلوم ہوا کہ منزل پر پہنچنے کے لیے 2 کام ضروری ہے, اطلاع اور اتباع. کچھ لوگ نہ اطلاع کرتے ہیں نہ اتباع, اور کچھ لوگ اطلاع کرتے ہیں مگر اتباع نہیں, تو منزل پر کیسے پہنچیں گے. مولوی رشید احمد تمہارے احوال کچھ معلوم نہیں ہو سکے, تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے احوال اس لیے نہیں لکھے تھے کہ حضرت پر توازو کا اس وقت غلبہ تھا, اور حضرت کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میرے تو کچھ احوال ہی نہیں ہے میں لکھوں کیا, میرے تو احوال ہی نہیں ہے میں لکھوں کیا. مریدوں کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں, بعض دفعہ شیطان کی طرف سے, بعض دفعہ نفس کی طرف سے, اور بعض دفعہ جب حالت بہت اعلیٰ ہوتی ہے تو پھر اس حالت کی وجہ سے کہ میں میرے حالات ہی نہیں حضرت کو کیا لکھوں. بعض دفعہ یہ خیالات آتے ہیں کہ ابھی تو میں کچھ کر ہی نہیں رہا ہوں, کچھ کروں تو لکھوں نا. ارے بھائی یہی تو بتانا ہے کہ گزشتہ دو مہینے میں کچھ نہیں کیا ہے, یہی تو بتانا ہے. اگر کچھ کرنے کے بعد لکھیں گے, دو ہفتے کچھ کر کے لکھیں گے, وہ تو دھوکہ ہوگا. ہر دو مہینے کے بعد خط آ جانا چاہیے, ہر دو مہینے کے بعد خط آ جانا چاہیے, حالات پورے دو مہینے کے. تو غلبہ تھا حضرت کہ میں میری حیثیت کیا تو کہا کہ حضرت میرے حالات کیا کہ میں آپ پر لکھوں, یہ جواب میں لکھا پھر میرے حالات کیا کہ میں آپ پر لکھوں, لیکن جب حضرت کا حکم ہی ہوا ہے تو پھر میں اپنے حالات لکھ رہا ہوں. اور پھر جو حالات لکھے اس میں ایک بات یہ لکھی کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شریعت کے جتنے کام میں کرتا تھا تو ان میں جو عقل عقلی محبت سے جبر کر کے کرنا پڑتا تھا, اب وہ بات نہیں, شریعت کے سارے کام اب طبعی بن گئے, محبت طبعی کے ساتھ کر رہا ہوں, مزے لے لے کر کر رہا ہوں. جسے پیاس لگتی ہے اور کسی کو ترغیب نہیں دینی پڑتی کہ پانی پی لو, بڑے مزے سے اٹھ کر کے خود ہی انتظام کر کے, اور اگر پانی نہیں ملتا تو مارا مارا پھر کر کے بھی کہیں سے مشقت کے ساتھ بھی پانی حاصل کر کے پی لیتا ہے آدمی. تو کہا اسی طرح تہجد کا وقت ہوتا ہے تو جیسے پانی کا پیاسا بےتاب ہو جاتا ہے اور بے قرار ہو جاتا ہے, تو تہجد کے وقت میں بھی بے قرار ہو جاتا ہوں, اور تہجد کی پیاس اس وقت بجھتی ہے جب اطمینان سے تہجد پڑھ نہیں لیتا. امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے ہیں, محبت عقلی محبت طبعی. اللہ ہمیں محبت عقلی کا جو حصہ نصیب ہوا ہے اس میں خوب ترقی عطا فرمائے, کامل محبت عقلی اللہ نصیب فرما دے, اور اللہ تعالی شانہ اس سے پھر آگے ترقی کرا کے محبت طبعی نصیب فرما دے, اور محبت طبعی بھی بہت اعلیٰ درجے کی, بہت اعلیٰ درجے کی عطا فرمائے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طریق میں اصل چیز محبت ہے, اصل چیز محبت ہے, اصل چیز محبت. اور شیخ چونکہ قائد ہوتا ہے, شیخ گائیڈ ہوتا ہے, اس لیے محبت شیخ کی پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, شیخ کی محبت. اور پھر شیخ کی محبت کی وجہ سے شیخ کی ہر بات کو مانے گا اور شیخ کی ہر بات پر چلے گا, تو شیخ کی ہر بات پر چل کر متبع شریعت ہو جائے گا, جس کے نتیجے میں محبت نبوی بھی مل جائے گی اور محبت الہی بھی مل جائے گی. تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راہ میں اصل چیز محبت ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس راہ میں اصل چیز اتباع سنت ہے, کامیابی اتباع سنت سے ملتی ہے, اور آپ محبت کہہ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اتباع سنت بھی تب ہی نصیب ہوگی جب دل میں محبت آئے گی, اصل چیز محبت ہے. میرے بھائیو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے منہ میں پانی آ جائے, سموسے کا سن کر منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ کہیں سے یار کھا لیتی, اور ایسی چیز جو کھائی ہی نہیں ہے کبھی, مگر کوئی ذکر کرتا ہے کہ فلاں چیز ملتی ہے لاہور میں اور فلاں چیز دلی میں ملتی ہے اور وہاں ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے, آپ نے کبھی کھائی کہ نہیں, تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی تو پہلی دفعہ ہم نے تو اس کا نام سنا, لیکن منہ میں پانی تو آ ہی جاتا ہے. تو محبت نبوی کا سن کر منہ میں پانی کیوں نہیں آتا, محبت الہی کا سن کر منہ میں پانی کیوں نہیں آتا, یہ محبت طبعی کا سن کر منہ میں پانی کیوں نہیں آتا کہ کاش کہ میری زندگی میں بھی یہ محبت آ جائے کہ میں بھی سجدے میں سر رکھوں اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاؤں. اس کے لیے میرے بھائیو محنت کرنی پڑے گی, محنت محنت. محبت عقلی اور محبت طبعی, محبت عقلی ضروری ہے اور محبت طبعی ضروری نہیں, مگر محبت طبعی ہماری ضرورت ہے. ان لوگوں کو محبت طبعی حاصل تھی, محبت طبعی حاصل تھی, اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے, اس میں 80-83 آدمی تھے, وہ تو کنارے سے نکل گیا اور اب مکہ مکرمہ سے لشکر آ رہا ہے 1000 افراد پر مشتمل, ہم 300 سے کچھ اوپر ہیں. تو 313, 315, 319 مختلف روایات ہیں, تو 83 کے لیے تو کافی تھے, لیکن اب جو ہے مائنورٹی میں ہم آ گئے, 1000 کا لشکر آ رہا ہے. اور اللہ جل جلالہ عام من والوں نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے کہ تم قافلے کے پیچھے جاؤ یا ان سے لڑو, فتح تمہاری ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, تو مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لشکر سے ٹکرا جانا چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تشریف رکھیں. پھر کہا کہ اے لوگو, اشیرو علیہ یا معشر الناس, اے لوگو مجھے مشورہ دو. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, حضرت عمر, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ فیصلہ کر لیجیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سب خاموش اس لیے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہی کہ سب سے افضل ابو بکر, اس کے بعد عمر. یہ جو ترتیب ہے اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں, اس لیے کہ سیرت کو جہاں کہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ترتیب یہی ملتی ہے. غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی, وہ فتح شکست میں بدل گئی اور احد پہاڑ میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے, تو احد پہاڑ میں پناہ لے لی. اب نیچے ابو سفیان, اس وقت مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے, ابو جہل کے جنگ بدر میں مارے جانے کے بعد وہ سردار ہیں, تو نیچے وہ لوگ ہیں. تو نیچے سے کہا کہ افیکم محمد, یہ بتاؤ کہ محمد زندہ ہے تم میں؟ اب لاشیں کس کی پڑی ہوئی ہیں وہ تو ابھی معلوم نہیں, تم میں محمد زندہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو, کچھ مت بولو. تو ابو سفیان کو خوشی ہوئی کہ چلو محمد تمہارے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا کہ افیکم ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش. تو کہا کہ افیکم ابن الخطاب, کیا عمر ابن خطاب تم میں موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش. تو ابو سفیان نے کہا کہ چلو بہت اچھا ہوا کہ ان کے تین بڑے تو مارے گئے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ کفار کو بھی معلوم تھا کہ خلافت کی ترتیب کیا ہے, اور یہ تو جنگ احد کے موقع پر. اس کے بعد تو 7 سال اور رہے, اور 7 سال میں ابو بکر اور عمر کے کردار اتنے واضح ہو کر سامنے آ گئے کہ سب کو پتا تھا کہ ترتیب خلافت کیا ہے. ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے. بات چیت ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا, کل اگر آپ زندہ نہ رہے تو کہا ابو بکر کے پاس جانا. ایسی بہت ساری حدیث. تو اس حدیث کو مکمل کر دو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ چلو یہ تین تو مارے گئے تو صبر نہیں ہو سکا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن, ہم تینوں کے تینوں تجھے مارنے کے لیے زندہ ہیں, ہم مرے نہیں ہیں ابھی. تو حبل جو ہے, حبل لات عزا منات حبل ان کا بت تھا, تو جو کہ فتح ان کی ہوئی تھی, اس لیے اس نے کہا کہ اولو حبل اولو حبل, یہ نعرہ لگایا ابو سفیان نے, جیسے ہم نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر. تو کہا کہ اولو حبل, حبل کی جئی ہو, حبل کی جئی ہو, حبل کی سر بلندی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابو سفیان بہت نعرے لگا رہا ہے, تم میں سے کوئی جواب تو دو. تو کہا ہم کیا جواب دیں؟ تو کہا کہ کہو تم کہ اللہ اعلی و اجل. اولو حبل کے جواب میں کہو کہ اللہ اعلی و اجل, اللہ بہت برتر ہے اور بہت بزرگ ہے, سب سے برتر سب سے بزرگ اللہ ہے. تو نیچے سے اس نے کہا کہ لن العزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس تو عزا معبود ہے اور تم عزا معبود سے محروم ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دو. کہا کیا جواب دیں؟ کہا تم کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارے مولا ہے اور تم مولا سے محروم ہو. تو یہ دونوں کھڑے ہو گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بھئی مجھے مشورہ دو. اطمینان نہیں ہو رہا تھا. عمر نے, ابو بکر نے کہا, عمر نے کہا, اطمینان نہیں ہو رہا تھا. اس لیے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالی شانہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل والا کسی کو بھیجا ہی نہیں. اعلی درجے کے عقل مند, اعلی درجے کے ذہین. جب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کی عقل جتنی اعلی تھی اتنی کسی کی نہیں, تو پھر عقل مند آدمی جو کچھ بھی کہے گا اور جو کچھ بھی حکم کرے گا وہ عقل والی بات ہی ہوگی. ان کی عقل اعلی اور ہماری ادنا, تو اعلی عقل والے کی طرف سے کوئی بات آئے اور ادنا عقل والے کو سمجھ میں نہ آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مان لینا چاہیے. مشورہ دو مجھے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے جب مشورہ ہو رہا تھا, اس وقت مقداد ابن اسود نے ایک ایسا کام کیا کہ کاش کہ وہ کام میں کر لیتا. اس لیے کہ ہم سب کے دلوں میں وہی بات تھی جو انہوں نے کہی تھی, لیکن ہم کہہ نہ سکے اور انہوں نے کہہ دی کہ کاش کہ میں وہ کام کر لیتا. اس لیے کہ جب مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا, اور میں نے دیکھا کہ مسرت آیا ہے آپ کے چہرے مبارک پر. تو دل میں خیال آیا کہ جو جذبہ مقداد ابن اسود نے ظاہر کیا وہی جذبہ ہمارا بھی ہے, لیکن انہوں نے اظہار کر دیا اور ہم بیٹھے رہے. کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کو یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا, تم جاؤ اپنے رب کے ساتھ اور لڑو تم دونوں دشمنوں کے ساتھ. انا ہاہونا قائدون, ہم یہاں سے ٹلنے والے نہیں ہیں, یہ لڑنے وڑنے کا کام ہم سے نہیں ہو سکتا, ہم ان جیسے نہیں ہیں. اذهب انت وربک فقاتلا, ہم کون ہیں, ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے اور لڑیے. انا معکما مقاتلون, ہم بھی تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے ساتھ ہیں. اور آگے یہ کہا دوسری روایت میں کہ ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے, آپ کے بائیں سے لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, آپ کے آگے سے لڑیں گے, آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ فکر نہ کیجیے. خوش تو بہت ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر بھی کہا کہ بھائی مشورہ دو مجھے, مشورہ دو. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے, اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بھائی ہم تو انصار ہیں, یہ مہاجرین ہیں, ہم چاہے انصار کے بڑے بڑے سردار ہوں لیکن مشورے میں بڑوں کو بولنا چاہیے, تو مہاجرین بڑے ہیں رتبے میں, تو ابو بکر بولے تو ہم سب کی طرف سے, عمر بولے تو ہم سب کی طرف سے, لیکن یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ بتاؤ بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انصار کا کیا ارادہ ہے, اس لیے کہ اگر ہم نے لڑائی کا فیصلہ کر دیا اور یہ چلے گئے تو. اس لیے کہ تعداد ان کی زیادہ تھی انصار کی, مہاجرین کی تعداد بہت کم تھی, انصار کی تعداد بہت زیادہ تھی غزوہ بدر کے موقع پر, اور دوسری جنگوں میں بھی ان کی تعداد بڑی رہتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ کیا تھا, شبہ یہ تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے عقبہ کی گھاٹی میں بیٹھ کر کے رات کی اندھیریوں میں ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ مدینہ منورہ آ جائیے, تو اس وقت ہمارے چچا عباس نے ان سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں بہت عزت والے ہیں, ہم مسلمان تو نہیں ہیں لیکن ہم اپنے بھتیجے کا احترام کرتے ہیں اور اپنے بھتیجے کو سنبھالنا بھی چاہتے ہیں اور ان کی نگرانی اور حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں, اس لیے تم لوگ ان کو دعوت دے کر, مدینہ منورہ دعوت دے کر ان کو وہاں بلا کر پورے عرب سے دشمنی کر رہے ہیں, یہ یاد رکھنا پھر ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں مدینہ منورہ آ جائے گا اور تم ہاتھ اٹھا لو. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے تم دعوت دینا. حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بہت محبت تھی اپنے بھتیجے سے, اس لیے وہ پوری نگرانی کر رہے تھے کہ کیا معاہدہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ جائیں, اور جب تک مدینہ منورہ میں آپ ہیں تو کسی کو ان کی طرف بری نگاہ بھی اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ آپ کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک مدینہ منورہ میں ہیں, اس وقت ہم مدینہ منورہ سے باہر ہیں, تو معاہدے کے اعتبار سے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ حضرت سعد ابن معاذ سمجھ گئے تو کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے اس بار بار سوال کرنے کا منشا ہماری رائے معلوم کرنا ہے, تو میں انصار کی طرف سے اب بول رہا ہوں, انصار کی طرف سے بول رہا ہوں کہ آپ کے دل میں جو خیال آئے آپ اس کی طرف چلیے. کہہ دیا کہ آپ کے دل میں جو خیال آئے آپ وہ کیجئے. آپ کے دل میں اگر یہ خیال آ رہا ہے, آپ کی یہ رائے بن رہی ہے کہ دشمنوں سے لڑنا چاہیے, تو آپ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ آپ جن کے ساتھ آپ کا دل چاہے لڑیے, ہم لڑنے میں آپ کے ساتھ ہیں, اور جن کے ساتھ آپ کا دل چاہے صلح کر لیجئے, صلح میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ جن سے مل جانا چاہتے ہیں مل جائیے, ہم ملنے میں آپ کے ساتھ ہیں. جس سے الگ ہو جانا چاہتے ہیں الگ ہو جائیے, الگ ہونے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم انصار کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے, آپ جو چاہے اس میں سے لے لیجئے, جو آپ لیں گے, جو آپ لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑیں گے. اللہ کی قسم, ایسا کہا آگے, اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں گوتے لگانے کا حکم کریں تو ہم بیوی بچوں کے ساتھ سمندر میں گوتے لگا دیں گے, سوال نہیں پوچھیں گے کہ کیوں. یہ عشق و محبت کی بات, یہ عشق و محبت کی بات, یہ طبیعی محبت. تو میرے بھائیو, بات تو تمہید ہی میں چلی گئی, محبت عقلی محبت طبیعی. میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. سب کچھ ہے لیکن محبت نہیں تو کچھ نہیں. سب کچھ ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھی, زکات اچھی, حج اچھا, نماز اچھی, روزہ اچھا, زکات اچھی, حج اچھا, مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں خواجہ طیبہ کی عزت پہ, خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے, سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں ارے نادا, نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے. جان جاتی ہے تو جائے خیر ہو اسلام کی, دنیا میں عزت باقی رہے نبی کے نام کی. جان کا تو ذکر کیا ہے عزیزان محترم, دونوں جہاں حضور پہ قربان کیجئے. آپ ہی ہیں مقصود ہمارے, دل کے اجالے آنکھ کے تارے, آپ پہ میری جان ہے قربان, آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے میرے بھائیو, محبت محبت وہ مومنوں کے دل میں اس درجے کی ہوتی ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں جب مومنین حرکت میں آتے ہیں تو دنیا جہان میں اس محبت جیسی دوسری کوئی محبت نہیں ہوتی. اس لیے وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس محبت کا تصور کسی اور قوم کے یہاں ہے ہی نہیں. دنیا پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی ان کے نبی کے خلاف کسی نے ایک جملہ کہہ دیا, کون سی بڑی بات ہو گئی, یہ کیوں اتنے حرکت میں آ جاتے ہیں. مجھے اپنے باپ سے اتنی زیادہ محبت نہ ہو اور آپ کو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت ہو, کوئی میرے باپ کو 10 گالیاں دے میں کچھ بھی نہ کروں اس لیے کہ مجھے محبت نہیں, اور آپ کے باپ کو ایک ہلکی سی کوئی گالی دے دے اور آپ مشتعل ہو جائے, تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی. یہ بات سمجھنے کے لیے تو مجھے آپ کی محبت کو محسوس کرنا چاہیے. محبت ہر مومن کے دل میں محبت ہوتی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. چاہے کوئی مومن اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت کو محسوس کرے نہ کرے, ہر مومن کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے, وہ بجھی ہوئی رہتی ہے. جیسے چنگاری ہوتی ہے وہ راکھ میں بجھی ہوئی رہتی ہے, دبی رہتی ہے, لیکن اس کے اوپر آپ اگر لکڑیاں ڈال دو اور تھوڑی پھونک مارو تو شعلہ نظر آتا ہے, آپ کو شعلے نظر آئیں گے, وہ آگ بھڑکتی ہوئی نظر. اسی طرح ہر مومن کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری ضرور ہوتی ہے, اور جب وقت آتا ہے اور اسے پھونک مارتے ہیں تو وہ بھڑکتی ہے. اور اس درجے کی محبت اس لیے ہے کہ محبت کسی سے محبت ہوتی ہے تین وجوہات سے. یہ میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ بھی بتلا رہا ہوں آپ کو. محبت دل میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کمال کی وجہ سے. کمال کسی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے اس کے تقریر کے انداز کی وجہ سے. جو لوگ دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں تو کسی کو محبت ہو جاتی ہے کسی سے, اس لیے کہ وہ فٹ بال بہت اچھا کھیلتا ہے, وہ کرکٹ بہت اچھا کھیلتا ہے. بعض لوگوں کو آرکیٹیکچر سے پیار ہوتا ہے تو وہ کسی آرکیٹیکٹ سے محبت ان کو ہو جاتی ہے. کمال, کمال کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. جمال کی وجہ سے, خوبصورتی, حسن و جمال. اور احسان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کا سر چشمہ ہے میرے بھائیوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے. کمال, ایکسلنس, ایکسلنس, یو آر دی ایمبوڈیمنٹ آف ایکسلنسز, یو آر دا بوکے آف ایکسلنسز, یو آر دی فاؤنٹین آف ایکسلنسز. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے, تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. کسی اور میں آپ کے کمالات کو ڈھونڈتے ہیں تو دو چار ملتے ہیں. فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے, آپ کے جو اعلی مناقب ہیں, ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اگر کوئی حد ہوتی تو زبان ان کو بیان کر سکتی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب مخلوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے ظاہر ہے کہ محدود تو ہوں گے, لیکن وہ جو حد ہے وہ اتنی دور ہے کہ جو تعریف کرنے کی ہماری حد ہے وہ اس سے بہت دور. مجتبیٰ مصطفیٰ تیری مد ہو ثنا. شاہ نفیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں, ابھی حضرت کا وصال ہوا کچھ سالوں پہلے. وہ فرماتے ہیں کہ مجتبیٰ مصطفیٰ تیری مد ہو ثنا, میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں. مجتبیٰ مصطفیٰ تیری مد ہو ثنا, تیری تعریف میرے بس پہ نہیں دسترس میں نہیں, میرے پاس ابیلٹی ہی نہیں ہے, اٹس بیونڈ مائی اسکوپ کہ میں تیری تعریف کر سکوں. دل کو ہمت نہیں, لب کو یارا نہیں. دل کو, دل میں ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کر سکے, لب کو یارا نہیں, زبان میں طاقت نہیں ہے. دل کو ہمت نہیں, لب کو یارا نہیں, کیا تعریف کریں؟ بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اقبال, میں کس منہ سے کروں مدح محمد, اقبال میں کس منہ سے کروں مدح محمد, منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے. یا صاحب الجمال ویا سید البشر, من وجهک المنیر لقد نور القمر, لا يمكن الثناء كما كان حقه, بعد از خدا بزرگ توی, قصہ مختصر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے حسن و جمال کے پیکر, یا صاحب الجمال ویا سید البشر, اے انسانوں کے سردار, من وجهک المنیر لقد نور القمر, یہ چاند جو چمک رہا ہے وہ تیرے چہرے کی روشنی کی وجہ سے چمک رہا ہے. چاند تیری وجہ سے چمک رہا ہے, سورج تیری وجہ سے چمک رہا ہے, ستارے تیری وجہ سے چمک رہے ہیں, باغوں میں اور گلشنوں میں پھول تیری وجہ سے مہک رہے ہیں, سمندر کی موجوں میں تلاتم تیری وجہ سے ہے, آدم کا وجود تیری وجہ سے, عیسیٰ کا وجود تیری وجہ سے, تمام انبیاء کا وجود تیری وجہ سے, اور دنیا میں جو کچھ بھی خیر نظر آتی ہے وہ تیری وجہ سے. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی. دنیا میں کسی عالم میں کوئی کمال نظر آتا ہے وہ آپ کا فیضان ہے. کسی مفسر میں, کسی محدث میں, کسی عابد میں, کسی زاہد میں, کسی ولی میں, کسی قطب میں, کسی غوث میں جو کوئی کمال نظر آتا ہے وہ آپ کا فیضان ہے. آپ سورج کی مانند ہے کہ مکہ مکرمہ میں اپنے روزے پاک میں آرام فرما ہے. سورج آسمانوں میں چمکتا ہے لیکن اس کی کرنیں پورے عالم میں پھیلتی ہیں. اسی طرح آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں لیکن آپ کے فیضان کی کرنیں پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے. یہ فیضان عالم ارواح میں بھی تھا, یہ فیضان یہاں بھی ہے, اور یہ فیضان روز محشر بھی ہوگا. اللہ نے پوچھا عالم ارواح میں, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری روحیں تھی, انبیاء کی روحیں, ہم سب کی روحیں, ساری امتوں کی روحیں. پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب وہاں عالم ارواح میں تو شیطانی اثرات وغیرہ نہیں تھے, تو سب کو پتا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. لیکن ایک استاد اپنے شاگرد سے یا شیخ اپنے مرید سے جو با ادب ہو پوچھتا ہے کوئی سوال, تو اسے جواب تو معلوم ہوتا ہے لیکن ذرا جھجک محسوس کرتا ہے کہ میں آداب کی رعایت کے ساتھ کن الفاظ میں بولوں. تو سب کو پتا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جواب سب کو معلوم تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں, لیکن کن الفاظ سے بولیں؟ رب العالمین سوال پوچھ رہے ہیں. تو تمام امتوں نے اپنے اپنے نبی کی طرف دیکھا کہ ہمارے نبی کیا جواب دیتے ہیں, اور تمام نبیوں نے سید المرسلین کی طرف دیکھا کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں. تو تمام نبیوں نے دیکھا کہ آپ کی زبان سے نکلا کہ بلا بلا کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو سارے انبیاء بول اٹھے بلا, اور جب انبیاء بولے تو سب امتیں بول اٹھی بلا. وہاں بھی ان کے فیضان سے کام ہوا. دنیا میں اس وقت جو بھی کوئی اچھائی نظر آتی ہے مسلموں میں غیر مسلموں میں, انہی کا فیضان ہے. اور میرے بھائیو قیامت کے دن بھی وہ تمام امتوں کی طرف سے شفاعت کریں گے, تمام امتوں کی طرف سے شفاعت کریں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے نا میں نہیں کر سکتا, نوح علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا. جب یہ سارے ڈیلیگیشنز, تمام امتوں کے ڈیلیگیشنز آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آمینہ کا یہ یتیم لال اس قدر اونچے مرتبے والا ہے کہ وہ کہیں گے کہ انا لہا انا لہا انا لہا, ہاں یہ کام تو میں کروں گا, یہ کام تو میں کروں گا. اور اللہ جلال میں ہوں گے, اللہ جلال میں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرش کے پاس جاؤں گا اور عرش کے سامنے جا کر کے سجدے میں سر رکھ دوں گا اور 500 سال تک سر نہیں اٹھاؤں گا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ساری امتوں کے لیے, ساری امتوں کے لیے 500 سال تک سجدے میں سر. اور میں اللہ تعالی شانہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ اس وقت مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ کن الفاظ سے اس وقت تعریف کروں گا, اللہ مجھے الہام فرمائیں گے. اور 500 سال تک اللہ تعالی شانہ اپنے نبی کو حمد و ثنا میں مشغول رکھیں گے, سجدے میں مشغول رکھیں گے. پھر فرمائیں گے یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارفع راسک, اپنا سر اٹھائیے. وصل توتا, جو مانگنا ہو مانگیے, مانگنا آپ کا کام ہے, آپ کی جھولی بھر دینا آپ کے رب کا کام ہے. وشفا تو شفا, سفارش کیجئے, جس کے لیے سفارش کریں گے وہ سفارش بھی قبول ہوگی. میرے بھائیو آج یہاں سے عزم لے کر جاؤ, عزم لے کر جاؤ کہ کسی سے ہماری وابستگی رہے نہ رہے, اس نبی سے وابستگی رہنی چاہیے. اس نبی سے وابستگی رہے گی تو دنیا بھی ہماری, آخرت بھی ہماری. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وابستگی پیدا کرو, اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو سیرت پڑھو. سیرت ہر شخص آج یہاں مجھ سے وعدہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ سیرت کی کتاب پڑھیں گے. ایز اے فیملی بیٹھ کر پڑھو, فیملی تیار نہ ہو تو خود پڑھو, علماء سے پوچھ کر سیرت پاک پر کوئی اچھی کتاب ڈھونڈ لو اور زندگی کا وظیفہ بناؤ اسے. سیرت پڑھو, سیرت سناؤ, دوسروں کو بھی سیرت سناؤ, دوسروں تک یہ پاکیزہ پیغام, پاکیزہ زندگی پہنچاؤ. مسلموں کے سامنے واقعات بیان کرو, غیر مسلم جن واقعات کو سمجھ سکتے ہیں ان کے سامنے وہ واقعات بیان کرو. سیرت کی کتابیں خرید خرید کر لوگوں کو تحفہ دو, شادیوں میں عید کے موقع پر سیرت النبی کی کتابیں تحفہ دو, پڑھو کمالات نظر آئیں گے آپ کو, کمالات, کمالات کا سر چشمہ, ایک ایک قدم پر کمال نظر آئے گا آپ کو, اور جمال نظر آئے گا, حسن و جمال, حسن و جمال نظر آئے گا, حسن و جمال نظر آئے گا, اور احسان نظر آئے گا, احسان, احسان نظر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں, راستے میں مقام ازورہ آیا, اتر پڑے, اتر پڑے اونٹنی سے اور اتر کر کے دعا میں مشغول ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, نماز کا وقت نہیں, اتر گئے, دعا میں مشغول ہو گئے, دعا کی بہت آہوزاری کی, دعا سے فارغ ہو گئے, صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پر ابھی بھی غم ہے, پھر دعا میں مشغول ہو گئے, پھر دعا سے فارغ ہو گئے, صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر غم ہے, تیسری مرتبہ پھر دعا کی, دعا سے فارغ ہو گئے تو چہرہ چودھویں رات کی طرح چمکنے لگا. اب ہمت ہوئی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے, میرے بھائیوں ان کا ہمارے ساتھ جو معاملہ تھا وہ دیکھیے, اور ہمارا ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ دیکھیے, ان کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ دیکھیے, اور ہمارا ان کے ساتھ, ان کے دین کے ساتھ, ان کی سنتوں کے ساتھ, ان کی تعلیمات کے ساتھ کیا معاملہ ہے, قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے, حدیثوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا, اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے میری امت یاد آ گئی, مجھے میری امت یاد آ گئی, مجھے میری امت یاد آ گئی. میں مجبور ہو گیا کہ میں اتر کر ان کے لیے دعائیں کروں. میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ اللہ قیامت کا دن آنے والا ہے, سب کا حساب ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا؟ کہا اللہ نے جبریل کو بھیجا پہلی دعا کے بعد کہ فکر نہ کیجیے, ایک تہائی امت کی میں مغفرت کر دوں گا. کہا میں نے سوچا کہ باقی دو تہائی کا کیا ہوگا, پھر میں دعا میں مشغول ہو گیا. جبریل پھر آئے اور کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دو تہائی معاف. کہا میں نے سوچا کہ یہ ایک تہائی رہ گئے ہو تو انتہائی درجے گنہگار ہوں گے, ان کا کون پرسان حال ہوگا. میں نے بہت دعائیں کی, اللہ تعالیٰ شانہ نے جبریل کو تیسری مرتبہ بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے نبی خوش ہو جاؤ, تمہاری پوری امت کی میں مغفرت کر دوں گا. احسانات, ان کے احسانات بے حد و شمار, لا تعد ولا تحصى. جمال آپ کا جمال, حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا قطع القلوب علی الأیدی, کہ زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے یوسف کے حسن جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی, کاش کہ وہ میرے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی, وہ انگلیوں کو نہیں اپنے دلوں کو کاٹ دیتی, سینوں کو چیر کر اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. کمال اعلیٰ درجے کا, احسان اعلیٰ درجے کا. جب آپ پڑھیں گے میرے بھائیوں تو محبت ضرور دل میں پیدا ہوگی, محبت ضرور دل میں پیدا. اتنے کمالات, اتنے کمالات کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. جیسی آپ کی تعریف کا حق ہے ایسی تعریف ممکن ہی نہیں ہے, ایسی تعریف ممکن ہی نہیں. بس میں اتنا شارٹ میں کہہ دوں کہ بعد از خدا بزرگ تویی قصہ مختصر, اللہ کے بعد تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اللہ کے بعد سب سے بزرگ تو, خدا سے تو کم اور سب سے اعلی, دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنے فضائل, اتنے فضائل میرے بھائیو. تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے, تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے. اللہ اکبر, کیا کہا شاعر نے, تھکی ہے فکر رساں, یہ سوچنے, سوچنے کی جو طاقت ہے, سوچنے کی طاقت وہ تھک گئی, لیکن تعریف ابھی بھی آپ کی باقی ہے. بیٹھا اور سوچ سوچ کے آپ کی تعریف بیان کرتا رہا, سوچنے کی طاقت ختم ہو گئی لیکن آپ کی تعریف ابھی باقی رہی. تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا. ایک شخص جو ہے بغیر جوتیوں کے چلتا ہے تو نیچے جو ہے پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتا ہے آدمی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حد سے زیادہ چل لیا ہے, اب آگے چل نہیں سکے گا. تو کہا کہ جب لکھنے کے لیے بیٹھا تو قلم جو ہے وہ آبلا پا ہو گئی, قلم تھک گیا, قلم تھک گیا لیکن ابھی بھی مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے,
قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا مدح باقی ہے. جتنے ورق تھے میرے پاس لکھ لکھ کے وہ بھی پورے ہو گئے لیکن مدح باقی, قلم تھک گیا ورق پورا ہو گیا. تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے, قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا مدح باقی ہے, تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. پوری زندگی لکھتا رہا لیکن پھر بھی مدح باقی ہے. بس میرا یہی پیغام ہے میرے بھائیوں, میرا یہی پیغام ہے. اللہ مجھے بھی یہ دولت نصیب کرے. عشق نبوی, ہمارے دل عشق نبوی سے, ہر مومن کے دل میں بیج پڑ چکا ہے اللہ کے نبی کی محبت کا. میرے بھائیوں بس محنت کر کے اس کو ایک تناور درخت بناؤ, پھلدار درخت بناؤ, اور یہ محبت جیسی جیسی بڑھتی جائے گی زندگی میں دن آتا چلا جائے گا, زندگی میں دن آتا چلا جائے گا. ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کو چونکہ محبت بہت زیادہ تھی, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہیں سفر کرتے تھے, تو اتر پڑتے تھے, بھائی اتر پڑے, پڑاؤ تو وہاں ڈالتے ہیں جہاں پیشاب کا تقاضا ہو, کھانے پینے کا تقاضا ہو, نماز کا وقت ہو, آپ یہاں کیوں اتر پڑے؟ تو کہا کہ میں سفر کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو میرے آقا نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا اس لیے میں بھی یہاں اترا ہوں. پھر ہر حکم کو بجا لانا آسان, جان دے دینا بھی آسان, پھر وہ پوچھتا نہیں کیوں. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بس. اس لیے میرے بھائیو دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو بیج ہے اسے بڑھاؤ, اور اس میں سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ سیرت پاک کو پڑھو, ریلیجسلی پڑھو. ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ سیرت کی کتاب پڑھو, جب وہ ختم ہو جائے دوبارہ شروع کرو, نہیں تو دوسری خریدو, تیسری خریدو. سیرت پاک پر بہت کچھ لکھا گیا ہے, پڑھو. اور اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کلاؤ, تعلیمات فرائض والی تعلیمات بھی لاؤ, واجبات والی تعلیمات بھی لاؤ, سنتوں والی تعلیمات بھی لاؤ, مستحبت والی تعلیمات بھی لاؤ. سیکھو اور لاؤ. شروع شروع میں محبت عقلی کے ساتھ لاؤ, محبت عقلی کہ مجھے ہارڈ تو لگتا ہے لیکن اگر میں یہ کروں گا تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تبھی نصیب ہو جائے گی. سیرت پاک کو پڑھو, اپنی زندگیوں میں یہ اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لاؤ, سنتوں کو لاؤ. اگر کوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے, کوئی غلط کارٹون بناتا ہے, کوئی غلط مضمون لکھتا ہے, تو اس کا رد عمل یہی ہے ہماری طرف سے ہونا چاہیے کہ ہم اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں, ہم ان کی سنتوں پر عمل کر کے ان کی سیرت کو عام کریں, ہم ان کا ذکر خیر کر کے ان کی سیرت کو عام کریں. اور تیسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو, کروڑوں رحمتیں, درود پڑھیں, ہم درود پاک, درود پاک پڑھیں. یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے مگر عمل اس کے برخلاف ہو, عمل اس کے خلاف جائے, یہ محبت کامل نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو یہاں سے یہ فیصلہ کر کے آج جاؤ, میری ماؤں اور بہنوں جہاں جہاں تک میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہے, بعد میں پہنچے, اپنے آپ کو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرو. اللہ تعالی شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك, واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. انت ولیها و مولاها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہم بڑے کوتاہ ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں. الہ العالمین دین کے معاملے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، تیرے حقوق کے معاملے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے معاملے میں بھی ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں. یا ارحم الراحمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. الہ العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وابستہ کر دے، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو عزائم کیے ہیں ان میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین ہماری زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آراستہ فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں الہ العالمین ہمیں برکت والا، نورانیت والا علم عطا فرما. الہ العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پورے عالم میں اسے عام کرنے کا جذبہ نصیب فرما. الہ العالمین اس کے لیے جو جو وسائل اور جس ہمت کی ضرورت ہے وہ بھی نصیب فرما. الہ العالمین حق کی حفاظت فرما، اہل حق کی حفاظت فرما، اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان الہ العالمین تمیز کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین صحیح اور غلط کو پہچاننے کے بعد صحیح کو اختیار کرنے کی، غلط کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اتباع ہدا نصیب فرما، اتباع ہوا سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، الہ العالمین پورے دین کی حفاظت فرما، ہمیں حفاظت کرنے والوں میں شامل فرما. اس پورے دین کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. الہ العالمین ہماری زندگیوں کو، الہ العالمین ہمارے قلوب کو عقائد صحیحہ سے منور فرما، صحیح نظریات سے منور فرما. الہ العالمین ہماری زندگیوں کو عبادات سے مزین فرما. الہ العالمین معاشرت سے، حسن اخلاق سے اور معاملات سے آراستہ فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. الہ العالمین یہ احباب دور دور سے تشریف لاتے ہیں، الہ العالمین علماء بھی بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں. الہ العالمین ہم سب کا ایک ہی مقصود ہے، ایک ہی مطلوب ہے. الہ العالمین وہ تیری ذات ہے، تیری محبت ہے. الہ العالمین تیرا قرب ہے، تیری معرفت ہے. اے ارحم الراحمین ہم سب کو اس میں کامیابی نصیب فرما، ہم سب کو اس میں کامیابی نصیب فرما، ہم سب کو اس میں کامیابی نصیب فرما. ان مجالس کو آباد فرما، پورے عالم میں ہدایت کے، تیری محبت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، برکت و خیر کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، اتفاق اور اتحاد کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرما دے. الہ العالمین اہل حق کو حق پر مجتمع فرما، اہل حق کو حق پر مجتمع فرما، اہل حق کو حق پر مجتمع فرما. الہ العالمین بدگمانیوں سے سب کو نجات عطا فرما. الہ العالمین بدزبانی سے سب کو نجات عطا فرما. الہ العالمین خود پسندی سے، کبر سے سب کو نجات عطا فرما. الہ العالمین ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھنے والا بنا دے، محبت کی نظر سے دیکھنے والا بنا دے، سب کو ایک اور نیک بنا دے، سب کو شیر و شکر بنا دے. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شر ہمارے فتنے سے دوسروں کی حفاظت فرما. العالمین پورے عالم کو امن کا گہوارہ بنا دے. الہ العالمین ہمارے قلوب کو ذاکر بنا دے، ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، ہمارے ذہنوں کو ذاکر بنا دے، ہمارے بال بال کو، ہمارے روئے روئے کو ذاکر بنا دے. الہ العالمین ہمارے گھر کے فرد فرد کو ذاکر بنا دے، خاندان کے فرد فرد کو ذاکر بنا دے، بستی کے فرد فرد کو ذاکر بنا دے، امت اجابت امت دعوت کے فرد فرد کو ذاکر بنا دے. اے ارحم الراحمین ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. الہ العالمین ہماری جائز حاجتیں پوری فرما. الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. الہ العالمین جن کے آپریشن ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین پورے عالم میں امن کو عام فرما دے، سلامتی کو عام فرما دے، رحمتوں کو عام فرما دے، بیماروں کو شفا شفا عطا فرما دے, موت کے قریب ہے انہیں حسن خاتمہ نصیب فرما دے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسلک من الخیر کل عاجلیہ وآجلیہ وعلمنا منہ وما لم نعلم, ونعوذ بک من الشر کل عاجلیہ وآجلیہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسلک من خیر ما سألک عبدک ونبیک, ونعوذ بک من شر ما عاد منہ عبدک ونبیک. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, واخر دعوانا الحمد لله.